سلام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. سامعین, آج اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے جے یو آئی کے احتجاج کے پی پلان کی, جس کے بعد نواز شریف صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوگی جن کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دی گئی ہے. پھر ہم گفتگو کریں گے افغانستان کی صورتحال پر, اور آخر میں ترکی اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں گفتگو ہوگی. تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. ہمارے ساتھ سر ٹیلی فون لائن پر اس کوئٹہ سے ستار کاکڑ صاحب اور کراچی سے محمد ثاقب صاحب ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت تو جو انہوں نے اپنے پلان بی کے اوپر عمل شروع کیا ہے, یعنی سڑکوں, شاہراہوں اور پلوں کو بند کرنے کی, وہ کیا صورتحال ہے؟ ثاقب صاحب آپ بتائیے, سندھ میں کیا صورتحال ہے, کہاں کہاں بلاک کیا انہوں نے؟
جی جعفری صاحب, بہت شکریہ. سندھ میں دو مقامات ہیں جہاں پر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے جو کارکنان ہیں وہ جمع ہیں. اس میں سے ایک پوائنٹ کراچی سے جو سڑک حبس کے راستے بلوچستان جاتی ہے, جسے آر سی ڈی شاہراہ یا ہب ریور سڑک بھی کہا جاتا ہے, ہب ریور روڈ بھی کہا جاتا ہے, وہاں پر جمع ہے. اور جو ٹریفک ہے وہ بلاک ہے مکمل طور پر. اور جبکہ دوسری جو سندھ میں جو مقام ہے وہ ہے روہڑی انٹرچینج, اس کو کہا جاتا ہے, سکھر سے جو راستہ نیشنل ہائی وے سے ہوتا ہوا پنجاب کی جانب جاتا ہے, وہاں پر بھی جے یو آئی ایف کے کارکنان موجود ہیں اور انہوں نے وہاں پر بلاکیٹ کیا ہوا ہے. یہ دونوں مقامات بہت اہمیت کے حامل ہیں, جہاں سے کراچی کی جو بندرگاہ ہے اس سے ہوتا ہوا سامان ملک کے مختلف علاقوں میں جاتا ہے, صوبہ بلوچستان, اب کوئٹہ, لکھیلا, سلطار, اس کے علاوہ جو گوادر, پتنی اور باڑا, ان علاقوں میں بھی یہ سڑک استعمال کی جاتی ہے جانے کے لیے, کراچی سے جانے کے لیے. تو تمام وہ جو سامان, جو مال بردار, جو ٹرالرز ہوتے ہیں وہ یہیں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں. تو اس وقت آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مکمل پیک ہے, جس کی وجہ سے جو عام ٹریفک ہے وہ بھی متاثر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مال بردار گاڑیاں ہیں وہ بھی نہیں جا پا رہی ہیں. دوسری طرح کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو ہے قومی شاہراہ پر خیرپور سے آگے جا کر سکھر کا مقام آتا ہے, جہاں پر جے یو آئی ایف کے سینکڑوں کارکنان وہاں پر موجود ہیں, اور وہ اس وقت کی وہ سڑک عام ٹریفک کے لیے بند ہے. بہت ہی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے یہ سڑک بھی, کیونکہ یہ سڑک سندھ کو
ہم جو کر رہے تھے
کے علاقے ہیں ان سے ملا
کے یہ بتائیے ستار کاکڑ صاحب کے اس وقت تو بلوچستان میں کیا پوزیشن ہے؟
جی بالکل جعفری صاحب, بلوچستان میں جو ہے آج بھی دو مقامات پہ جمعیت علماء اسلام, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے کارکنوں نے جو ہے مل کر وہ کوئٹہ چمن قومی شاہراہ اور کوئٹہ خوشدار قومی شاہراہ کو خوشدار اور ہب کے مقام پر بند کر دیا تھا. تو اس دوران انتظامیہ نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ جہاں جہاں راستے انہوں نے بند کیے تھے تو انہوں نے متبادل راستے بھی اور یہاں چمن میں بھی ان کو فراہم کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں تو انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک وہ سڑکیں بند رہیں اور لوگ کافی مصیبت اور مشکلات میں مبتلا رہے. انتظامیہ کی کوشش یہ ہے کہ ان کو کوئی تشدد نہ کیا جائے, کسی کو زبردستی سڑک کلوانے کی کوشش نہ کی جائے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو, کوئی خونریزی نہ ہو. جبکہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زور زبردستی نہ کی جائے اور ویسے سڑکوں پر دھرنا دے کے اسے بند کیا جائے. تو آج یہ دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا ہے. کل ڈی جی خان ڈیرہ غازی خان روڈ بند کیا جائے گا, اس کے بعد جو ہے اپنا کوئٹہ کراچی روڈ بند کیا جائے گا, جعفر کوئٹہ سکر روڈ, اور پھر ایران کی طرف جانے والا روڈ جو ہے وہ 18 تاریخ کو بند کیا جائے گا. جی
تو اس پہ گورنمنٹ جو ہے بلوچستان کی وہ کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے؟
جی نہیں، ابھی تک بلوچستان کی حکومت کا یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صبر تحمل کی پالیسی پہ عمل پھیرا ہے، اور جے یو آئی کے رہنماؤں سے ان کا یہی وہ ہے کہ صوبائی حکومت کا وفاقی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں الگ پارٹی کی حکومت ہے، اس لیے وہ صوبے کے لوگوں کو زحمت نہ دیں اور ان کے مشکلات پیدا نہ کریں. تاہم جو جے یو آئی کے رہنما ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وفاقی جو صوبائی حکومت ہے اس نے کسی بھی سطح پر کسی کو نہ گرفتار کیا ہے اور نہ کسی کے ساتھ زبردستی کسی کو وہ حراست میں لیا ہے. جی
ابھی ہم سندھ کے وزیر اطلاع سید غنی صاحب سے اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں جے یو آئی کے اسلم غوری صاحب ان سے بھی بات کریں گے، ان کو لائن پر لے رہے ہیں. یہ بتائیے ان دا مین ٹائم ثاقب صاحب کہ سندھ گورنمنٹ کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟
دیکھیں جب ہم جب یہ مارچ شروع ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کراچی سے قافلہ لے کے نکلے تھے. ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اس معاملے میں بالکل انڈیفرنٹ ہے. مطلب انہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی اس میں رکھنا اندازی کرنے کی کوشش نہیں کی. مکمل طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہلے ہی پروٹوکول دیا گیا تھا اور سندھ حکومت سندھ پولیس نے مکمل سیکورٹی دی تھی. اور جو ہے اس طرف اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پلان بی کے تحت سڑکیں بند کی گئی ہیں صوبے کے دو اہم مقامات پر اور اس سے ٹریفک کا خلل پڑا ہے. یقینی طور پر ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ سفر کرتے ہیں، ان کو پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن صوبائی حکومت نے اس پر کوئی فی الحال اقدام نہیں اٹھایا ہے جس سے کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو کراچی میں جو دھرنا اس وقت جاری ہے ہاف ریور روڈ پر، وہاں پر اگر کوئی جو بیمار جو لوگ تھے ان کو ہم نے خود دیکھا کہ وہاں پر جو جب جا رہے تھے تو ان کو جانے کی اجازت دی گئی. تاہم جو مال بردار گاڑیاں ہیں ان کو آنے کی بالکل اجازت نہیں گئی. مکمل طور پر ٹریفک جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. دونوں سڑکوں پر دو طرفہ سڑک ہے وہ، اور دونوں سڑکوں پر جو ہے اس وقت موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، اور انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس میں کوئی رعایت نہیں دکھا رہے کہ کسی کو بھی جانے کی اجازت دی جائے. ماتبہ ایسے کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی اس طرح کی حالت میں ہے کہ اس کو جانا ضروری ہے. تاہم اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ مکمل طور پر بلاکیٹ ہے اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی زور زبردستی سے کام نہیں لیا جا رہا ہے. پولیس موجود ہے، رینجرز موجود ہے، لیکن انہیں زبردستی طور پر سڑک سے نہیں ہٹایا جا رہا.
دیکھیے ہم کوشش کر رہے ہیں کنیکٹ کرنے کی سعید غنی صاحب سے اور اسلم غوری صاحب سے. ستار کاکر صاحب یہ اور بتائیے کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے وہاں پر؟
جی لوگ جو ان شہروں پہ سفر کرتے ہیں ان کو ہم نے کافی تذبذب اور پریشانی میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان درنوں کی وجہ سے. تو اس پر جو ہے ان کا وفاقی حکومت اور جو دیگر ان کے ادارے ہیں ان سے یہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے ان ملک کے جو سیاسی مسائل جمعیت علماء اسلام یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے وہ اٹھائے گئے ہیں اس پر توجہ دی جائے، اور عوام کو مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو روز بروز اب ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اس میں بھی اس سے بھی انہیں فوری طور پر نجات دلائی جائے تاکہ ان کا کاروبار تھوڑا بہت ملک میں ہو رہا ہے اس پہ روزگار جو ہے وہ کر سکے. جی
اچھا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلم غوری صاحب جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں جے یو آئی کے. اسلم غوری صاحب یہ فرمائیے کہ جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں اس سے آپ کو یہ احساس ہے کہ پبلک کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟
ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں پبلک کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں، کسی اپنی ذات کے لیے نہیں دکھ رہے ہیں. پاکستان میں جس طرح عوام پریشان ہے، تازہ ہڑتال کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہڑتال پہ ہیں، ٹیچرز ہڑتال پہ ہیں، پبلک پوری پریشان ہے. سکنے لوگ رات دن ایک ٹائم تک کھانا کھانے کے لیے پریشان رہتے ہیں، لوگوں کو جاب سے نکالا جا رہا ہے، ہم تو پبلک کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے عام آدمی کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ان شاء اللہ رابطہ دیں گے. آج کی ایمبولینسوں کا رابطہ دیا ہے، آج کی فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کا رابطہ دیا ہے، آج کی بارات کی گاڑیوں کا رابطہ دیا ہے. پبلک ہم سے نہیں دے رہے، صرف ہم حکومت کے لیے کر رہے ہیں کہ حکومت کو ہم جگا رہے ہیں. ایک سال سے وہ نہیں جاگ رہی تو اب ذرا انہیں سال سے پکڑ کے جگا رہے ہیں.
تو یہ بتائیے اور کاروبار کا کتنا نقصان ہوگا، معیشت کو کتنا نقصان پہنچے گا، آپ نے کوئی ایسس کیا ہے اس کے بارے میں؟
جو انہوں نے نقصان پہنچا دیا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا تو کبھی نقصان ہوا ہے، ستر سال میں ایک دو دن میں کوئی نقصان نہیں ہوگا ان شاء اللہ، ان کے جانے کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، انہوں نے تو کام کر دیا، مزید نکلنے رہیں گے اور ہمارے کچھ ملک کے لیے مسائل پیدا ہو گئے، تو اس کو کم از کم جان چھڑانے کے لیے ان کو تھوڑا بہت نقصان کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھیں ہمارے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہے اور ہم 13-14 دن اسلام آباد گئے، ہم نے کسی کو نقصان نہیں کرایا، کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، حکومت کو ڈسٹرب کیا، وہ اپنا کام کرتے رہے، ادارے کام کرتے رہے اپنی جگہ پہ، پارلیمنٹ چلتی رہی۔
جی غوری صاحب، آپ آپ اسلام آباد آئے تھے کہ آپ استعفی لیں گے 28 اکتوبر کو، پھر 29 اکتوبر ہوا، وہ تو نہ ہوا، آپ اسلام آباد کو بھی نکل گئے وہاں سے بھی، اب یہ سب کچھ کر کے آپ کیا گین کر لیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی استعفی لے سکیں گے؟
جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس میں جتنی بات ہوئی ہے، ہم تو اسلام آباد جو آئے تھے سب جائز پروٹیسٹ کیا تھا آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، اور ہم نے بالکل قانون کو ہاتھ میں لیا، لیکن اتنا بڑا پروٹیسٹ اور ملک میں ہوتا تو پرائم منسٹر سے کر دیا تھا، پھر پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ 2000-4000 آدمی اکٹھے ہوتے اگر میرے بارے میں کہے تو میں چلا جاؤں گا، تو آپ نے دیکھا لاکھ لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، انہوں نے ہماری اس پروٹیسٹ کو جو ہم نے بالکل اور قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے تھا پرامن پروٹیسٹ کیا، انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی ہے، اب ذرا ہم میں نے بچے سے قرض کیا کہ اب ذرا ہم انہیں جگا رہے ہیں، کان سے پکڑ کے ہلا رہے ہیں، تو ان شاء اللہ ہم۔
ہلو جی، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، جی ہیں آپ لائن پہ، جی فرمائیے۔
جی میں لائن
جی
میں نے ظاہر کیا کہ میں نے کہا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ بالکل تحمل سے اور ان کے اندر رہتے ہوئے سارے فیصلے کیے ہیں، لیکن ان کی کانوں پہ جھوم تک نہیں رہی، تو مجبور کر رہے ہیں کہ ہم یہ اسٹیپ لیتے ہم ان سے کہتے ہیں ہم اگلا اسٹیپ لینے کے لیے مجبور نہ کروں،
اچھا یہ بتائیے غوری صاحب کا آپ کا جو پلان اے تھا اسلام آباد میں آنے کا، وہ ناکام ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ابھی پلان بی پہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی ناکام ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، گورنمنٹ آپ کو بائی فورس ہٹاتی ہے، پھر آپ کا کیا کیا پلان ہے، کیا کریں گے پھر آپ؟
اس کے بعد بھی آپشن ہے، جیل بولو تحریر بھی ہو سکتا ہے اور پلان سی بھی ہو سکتا ہے، پلان ڈی بھی ہو سکتا ہے، ہم ضروری لوگ کانگریس کے اندر رہتے ہوئے ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اور مجبور کریں گے اس حکومت کو وہ تعداد چھوڑ دیں۔
اور جو دوسری اپوزیشن کی پارٹیز ہیں خاص طور پر پی ایم ایل این اور پی پی پی، ان سے آپ کی حمایت تو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا سبب ہے کہ جو آپ کی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی اس کا کوئی اجلاس بھی نہیں ہوا، اس میں کوئی فیصلے بھی نہیں ہوئے، جے یو آئی صرف اپنے طور پہ فیصلے کر رہی ہے؟
اصل میں اس بات آپ کو عرض کروں کہ یہ ریبر کمیٹی کے فیصلے ہیں، جن سے جو شروعات طے ہوئے ہیں ریبر کمیٹی نے کیے ہیں، اب ہم لوگوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اپنے اپنے طور پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، مقصد ایک ہی ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے، ناہل حکومت ہے اور وزیر اعظم ناہل ہے، دیکھیے برابر دوسروں سرکاری کے اس وقت پنجاب میں مختلف جگہ سے جلسے کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوسری پارٹی بھی اپنے طور پہ ہمارے ساتھ معمول پارٹی ہے، تحریک اہل حدیث پاکستان بھی ہے، جدید پرواز پاکستان بھی ہے، یہ پارٹی تو مستقل ہمارے ساتھ چل رہی ہے، چار پارٹیاں دوسرے کو ٹکرتے ہیں، باقی بھی پارٹیاں اپنے اپنی جگہوں پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ اگر کسی کو ہمارے طریقہ کار سے اختلاف ہے تو مقصد پہنچ کر یہی ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے، نائب وزیر اعظم کو جانا چاہیے، اس چیز نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔
اچھا ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ اہلیت اور نااہلی کا معیار کیا ہے؟ اگر آپ منتخب ہوں، آپ کی پارٹی منتخب ہو، آپ کے پسندیدہ لوگ منتخب ہوں، تب تو وہ اہل ہیں، ادر وائز نہیں۔
جی ایک منٹ، بات میں یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ یہ موجودہ اس سے پہلے بھی انتخابات ہیں، دھاندلی کا الزام لگتا رہا اور یہ کہا جاتا رہا کہ دال میں کچھ کالا ہے،
اچھا
اس دفعہ تو پوری دال ہی کالی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں سب نے اس الیکشن کو مسترد کیا، ایون تو پی آئی نے بھی مسترد کیا اور سندھ کے الیکشن کو پی ٹی آئی کی دھاندلی ہوئی ہے، اور ریجن شدہ الیکشن ہے، پی ٹی آئی کے ذمہ داران نے وہاں پریس کانفرنس کی، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے جو اس وقت اتحادی ہے مطلب ایل پی ایم ہے وہ بھی الیکشن کو نتیج شدہ مان لیے ہے، جس طرح بگاڑا والے وہ بھی اس الیکشن کو درست نہیں مانتے ہیں، ایون کے کافلیز بھی اس الیکشن کو درست نہیں مانتے ہیں، تو جب کم اپوزیشن کی ساری پارٹیاں بھی اس الیکشن کو درست نہیں مانتی ہیں تو اس کا مطلب ایک غلط الیکشن ہوا ہے، حکومتی پارٹیاں اپوزیشن پارٹیاں سب اس بات سے مفید ہیں، الیکشن درست نہیں ہوا۔ تو ہم
جی بہت شکریہ اسلم غوری صاحب آپ کا، ہمارے ساتھ تو اس وقت وقار مہندی صاحب ہیں، سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے ان سے۔ وقار مہندی صاحب جو بتائیے کہ جے یو آئی کا جو پلان بھی ہے جس کے تحت تو شاہراہیں پل بند کیے جا رہے ہیں، گورنمنٹ آف سندھ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام کا ایک اپنا ایک سیاسی عمل ہے، وہ اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے پہلے اسلام آباد میں آزادی مارچ کیا اور وہاں پہ دھرنا لگایا، اور اب وہ مختلف شہروں پہ جو بارڈر ایریاز ہیں جہاں پہ مین آرچیز ہیں پورے ملک کی، ان کو انہوں نے بلاک کیا ہے آج سے۔ تو سندھ حکومت نے تو جہاں جہاں صوبے میں ہے تو ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ امن امان کا تو ہاتھ میں نہ لیں، پرامن رہیں، اور ہم جو بھی پرامن رہیں گے تو جو بھی فیسلٹیز ہوں گی، جو بھی سیکورٹی ہوگی وہ سندھ حکومت فراہم کرے گی، لیکن کسی بھی شخص کو، کسی بھی گاڑی کو، کسی بھی انواد کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔
مگر یہ بتائیے وقار مہندی صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پبلک روڈز کو بند کرنا، سڑکوں کو بند کرنا، شاہراہوں کو بند کرنا، کیا یہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر وہ احتجاج تو ہمیشہ پوری دنیا میں جو سیاسی طور پہ یہ رہا ہے کہ ہر جگہ اس طرح کے سلسلے چلتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، شرائط بھی بند ہوتی ہیں، لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور خاص طور پہ کوئی انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح وہ اسلام آباد میں پرامن رہے ہیں، ان جگہوں میں بھی پرامن رہیں گے، اور وفاقی حکومت جو ہے جسے بالکل آمرانہ سوچ رکھتی ہے وہ بالکل توجہ نہیں دے رہی ہے کسی بھی احتجاج سے، نہ ان کے چیان پہ دھو رہی ہے۔ تو ایک سیاسی عمل ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ان کی سیاسی اور اخلاقی حمایت کی ہے، اور ابھی بھی ہم ان کی سیاسی اخلاق کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے کہ کارکن ان شاء اللہ پرامن رہیں گے۔
نہیں، میرا سوال جو تھا وہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، میرا سوال یہ تھا کہ کیا سڑکوں کو بلاک کرنا امن و امان کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے؟
دیکھیں، سڑکوں کو بلاک کرنا تو میں سمجھتا کہ سر سے امن و امان کو ہاتھ میں لینا، امن و امان یہ کہ کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچایا جائے تو وہ امن و امان
اور پبلک کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔
اس سے لوگوں کو تکلیف ضرور ہوگی، اور خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے، گڈ ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ متاثر ہوگی، اور لوگوں کی آمدنی بھی متاثر ہوگی، لیکن ان شاء اللہ ہمیں امید ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ادبی کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور ان کے مطالبات پہ غور کرے گی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بات تو کہہ رہے ہیں، لیکن کم از کم فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے، وہ بھی ایک اگر ویسے تو سیاسی نہیں ہے حکومت، یہ حکومت ہے، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ سیاسی چیزوں کو سیاسی طور پہ لیا جائے، ہر چیز کو جو ہے نا ڈنڈے اور بندوق کے طور پہ نہیں رکھنا چاہیے۔
بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مصدق جعفری صاحب ہیں، ساؤتھ پنجاب کے پی ٹی آئی کے سیکرٹری ہیں۔ یہ بتائیے مصدق جعفری صاحب کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اس وقت تو امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، شاہراہیں بند ہو رہی ہیں، گورنمنٹ سب کچھ صوبائی حکومتوں پر چھوڑے ہوئے ہے یا یہ کہ خود بھی کوئی اقدامات کر رہی ہے؟
جی شکریہ بہت بہت، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو پنجاب میں پنجاب میں ہے، اور یہاں پہ ہمارے علاقے میں ابھی تک اس قسم کی صورتحال ایمرج نہیں ہوئی ہے،
جی،
لیکن اگر یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں دور دراز فارسلانگ ایریاز میں یا جس جگہ بھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ مناسب چیز ہے، کیونکہ ہم نے بھی بہت لوگ چار سال ایجوکیشن کی سیاست ضرور کی ہے پی ٹی آئی کے بینر سے، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، لیکن ہم نے کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے عوام کو اس قسم کی تکالیف ہو کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو سفر میں، اور خصوص یہ ہے کہ جب کوئی پیشنٹ ریسکیو کی گاڑیاں یا ایمبولینس وغیرہ جاتی ہیں تو ان کے لیے تو ویسے بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم یہ نہ کریں۔ تو یہ اسٹیٹس کو بھی جو قوتیں ہیں، اصل میں آپ یہ ذرا اس چیز کو غور سے دیکھیے گا کہ جب بھی جیسے انقلاب ایران کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے یہاں بہت انریسٹ آیا، اور آپ نے انہیں کہنا پڑا کہ محمد غزائی جیسے اور آیت اللہ متحدی جیسے لوگ انقلاب کی راہ میں کامیاب مارے گئے، تو انہیں کہنا پڑا کہ لوگ انقلاب کے لیے ہمیں دے دیے. لیکن اسٹیٹس کو حکومتیں جو ہے ابھی اس لیے کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ پاکستان میں ان کا وہ دور جو 1985 میں جو زیادہ کے زمانے میں غیر جماعتی انتخابات کی وجہ سے یہ لوگ لائن لائٹ پہ آئے سامنے آئے اور ان لوگوں نے اپنی واپسی اسٹیبلش کر لی. تو اس وجہ سے یہ ہے لیکن بہرحال گورنمنٹ کا فرض ہے اور ہم اس چیز پہ پورا فوکس کر رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا سامعین. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے نواز شریف صاحب کے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر سے نام ہٹائے جانے کی شرائط کے بارے میں. بہت تو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے مزید فردر وہاں پر.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک کو سامعین. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم گفتگو کریں گے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی. انہیں ان کا نام جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا اس کو نکالنے کے لیے حکومت کی طرف سے مشروط اجازت کے خلاف مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت بیرسٹر امجد ملک صاحب لندن سے موجود ہیں, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ تو ذوالفقار احمد بھٹا صاحب ہوں گے, وہ بھی قانون کے ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے, ان سے گفتگو کریں گے. بیرسٹر امجد ملک صاحب, یہ بتائیے کہ جو بانڈ مانگ رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بانڈ نواز شریف صاحب کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟
جاوید صاحب بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو بگر پکچر کے طور پہ دیکھیں گے تو یہ سمجھ آئے گی. ایک تو نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس کے اوپر آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اپیل سن رہی ہے. سو پہلے کیس میں ان کی جو کنوکشن ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہے اور معاملہ جو اپیل میں ہے. دوسری میں ان کو بیل ملی ہے, اور وادی النظر میں جب آپ کورٹ میں کاگنیزنس دیتے ہیں اور بانڈ وہاں پہ جو مچل کے بھرتے ہیں یا ضمانت, زر ضمانت یا پیسوں کی ضمانت دیتے ہیں, تو کوئی اور کسی بھی قسم کا پروسیس اس طرح کا اسی طرح کا ڈٹو پروسیس وہ ماورائے عدالت اور ماورائے قانون سمجھا جائے گا. تو آپ عدالت میں ایک ضمانت دے چکے ہیں, زر ضمانت دے چکے ہیں, آپ ان کی شورٹیز جمع کروا چکے ہیں, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کا اس جو ضمانت کے لیے دی گئے جو کنڈیشن ہیں اس کے اوپر اگر کوئی اپلیکنٹ سے پوچھے کہ بھی آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور تو کیا آپ ایک آپ لکھ کے دیں کہ جی آپ انڈرٹیکنگ دیں کہ جی آپ کو عدالت کی جو ضمانتیں ہیں اس کے اوپر پورا اترے, وہ تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ اربوں روپے کا, یہ جس طرح کا میں پڑھ رہا ہوں 8 million یو کے پاؤنڈ آپ اس کی ضمانت دیں یا بانڈ بھریں, یا یہ میرا خیال میں, اور پھر اس کا اگر پروسیس استعمال کریں جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے کہ آپ گواہیاں سن رہے ہیں, پیشیاں ڈال رہے ہیں, ایڈجمنٹس کر رہے ہیں, فیصلے سنا رہے ہیں, اور وہ بھی کیبنٹ نہیں, کیبنٹ کی سب کمیٹی, جبکہ یہ انٹیریئر منسٹری کا اختیار ہے کہ وہ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے سے پہلے یہ دیکھے کہ آیا اس شخص کا کوئی عدالت نے ضمانت دی ہے یا نہیں دی ہے, کیا کیس پینڈنگ ہے اور کیا ان کا کیا ان کی ہے حیثیت اور کیا یہ آ سکے گے کہ نہیں. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں, یا تو میاں صاحب بیمار ہیں اور حکومت ایکسیپٹ کرتی ہے یا بیمار ہیں اور ان کا ڈائگنوسس کا سارا کچھ جو بورڈ نے بنایا ہے وہ سب کچھ لوکلی مینیجیبل ہے, یا وہ بیمار نہیں ہے. میرے خیال میں بورڈ بننے کے بعد اور ان کی رپورٹ آنے کے بعد یہ کلیئر ہے کہ نمبر ون وہ بیمار ہیں, نمبر ٹو پلیٹلیٹس کیوں کم ہو رہے ہیں اور ان کا جو سورس ہے اور وہ جو ڈائگنوسس ہے ان سے اس کے اوپر حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی, تب ہی ایشو ارائز ہوتا ہے کہ ان کو بیل کے اوپر الاؤ کیا جائے کہ وہ فورن ڈائگنوسس کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں یا سٹیم سیلز کے ٹیسٹ جو آپ کے ہاں یہاں بوسٹن میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں کروا لیں. اب اس کے اوپر آپ کنڈیشنلٹی کروائیں تو میرے خیال میں وہ پھر اس کا مطلب ہے آپ نے شٹل کاک بنا دیا ہے اور یہ معاملہ صلہ رحمی یا میڈیکل کا نہیں رہ گیا, یہ پولیٹیکل گمک بن گیا ہے. اب پولیٹیکل گمک میں حکومتیں کمیٹیاں ہی بنایا کرتی ہیں, فیصلے نہیں کرتی.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا ذوالفقار احمد بھٹہ صاحب. آپ بھی بتائیے کہ پاکستان کے قانون میں کیا اس قسم کے بانڈ کی کوئی گنجائش ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے ایسی کوئی بھی جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس سے ایسی مثالیں بدترین مثالیں اس سے پہلے کبھی بھی سامنے نہیں آئیں. بات یہ ہے کہ عدالت نے اپنی سیٹسفیکشن کے مطابق ایک شخص کو ریلیز کرنے کے لیے ایک شورٹی مانگی. اب اس شورٹی کے بعد یہ معاملہ عدالت اور اس ملزم کے بیچ میں ہے. اب اگر کوئی شخص اس شورٹی کے بعد مزید شورٹیاں مانگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالتوں کو ذرا تھوڑا سا اور اسٹیپ ان کرنا چاہیے, بلکہ بہت سے لوگوں کو کنٹینٹ آف کورٹ کے نوٹس ایشو کرنے چاہیے کہ جب ایک عدالت فیصلہ کر رہی ہے تمام ڈاکومنٹ کو ایگزامن کر کے اور تھورو اور اس کے اوپر ہر قسم کی اینگل سے ہر اینگل سے دیکھنے کے بعد ایک جج فیصلہ کرتا ہے, اس کے بعد یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں.
اچھا نہیں, ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت نے ان کی ضمانت لی ہے, ان کو باہر جانے کی اجازت دی ہے, لیکن ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالنا حکومت کا کام ہے. وہ نام نکالتی ہے, وہ جاتے ہیں, وہ واپس نہیں آتے, تو عدالت حکومت سے سوال کرے گی یا نہیں کرے گی کہ آپ نے ان کا نام کیوں نکالا؟
دیکھیں بات یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ تمام باتیں کنسیڈر کی گئی کہ کیا ملزم بھاگ سکتا ہے, جس شخص کو سزا, یہ عدالت کا کام تھا اور عدالت نے تمام اینگل دیکھنے کے بعد ان کو ان کی سزا کو سسپینڈ کیا, وہ تمام چیزیں دیکھی. اور جہاں پر معاملات دیکھنے آپ دیکھیں نا, زلفی بخاری صاحب ہیں ماشاء اللہ, بڑے ہینڈسم ہیں, اچھے آدمی ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے, لیکن جب ان کا وقت آئے تو جہاز میں بیٹھے بیٹھے آپ نے ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ سے
ان کا نام ای سی ایل میں نہیں تھا, ان کا نام ای سی ایل میں نہیں تھا
جس بھی سائٹ پہ تھا, لیکن آپ نے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپ سارے کام کر لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جن چیزوں کے معاملات جو کرنے والے ہیں وہ آپ کرتے نہیں. ساہیوال کا مقدمہ جہاں ایک فیملی کو آپ نے سرے عام رول پر مار دیا تھا, اس کو
وہ ایک الگ ایشو ہے, ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں اس وقت,
اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا.
اصل میں میں چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی ایک اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ قاف, اس کے جو لیڈر ہیں پرویز الہی صاحب, انہوں نے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ملاقاتیں کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لال مسجد کے معاملے میں, بکٹی صاحب کے معاملے میں غلطیاں ہوئی تھیں, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کا کوئی معاملہ نواز شریف صاحب کے سلسلے میں بھی ہو. میں چاہتا ہوں وہ سن لیتے ہیں کٹ نمبر ٹو جو ہے پرویز الہی صاحب کا, وہ ہم سنتے ہیں جس میں انہوں نے اس بارے میں کیا ہے. نمبر ٹو,
ایک طرف حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں انسانی ہمدردی ہے, تو اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کے ساتھ تو یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ پیسے سے ہمدردی تو نہیں لگنی چاہیے نا, یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے ہمیں پیسے سے ہمدردی ہے. اس کی ریزن جو مرضی بناتے رہے ان کے بزرا, ہمیں ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے.
یہ تھے پرویز الہی صاحب, ان کا کہنا یہ تھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہونا چاہیے, لیکن پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے اور گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ اگر کورٹ ہم سے کل یہ پوچھے گا کہ آپ نے ایگزٹ ٹو کنٹرول لسٹ پر سے کوئی حتمی ایشورنس حاصل کیے بغیر ان کو جانے دیا, تو آپ ذمہ دار ہیں, اس کا جواب دیجیے. اس وقت گورنمنٹ کیا کرے گی؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص کو بیل آؤٹ کیا جاتا ہے, یہ ساری باتیں عدالتوں کی ہوتی ہیں, کہ جب ایک آدمی عدالت کے رحم و کرم پر ہوتا ہے, جب عدالت نے ہر اینگل سے اس چیز کو دیکھنے کے بعد ان سے ایک شورٹی لے لی, اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں آ گئے. اب ایک سب سے بڑا ایک اور بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے اس گورنمنٹ میں, جو لوگ آئے ہیں اس میں بہت سے غیر تجربہ کار بھی ہیں اور بہت سے لوگ غیر ذمہ دار بھی ہیں, جن میں سے بہت سے لوگ مثلاً یہ کہ پاکستان میں اب یہ باتیں کرتے ہیں الیگل اپوائنٹمنٹ کے, ان میں سے بہت سے عہدیدار ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو عہدوں پہ لگوایا, آنے کے 8-10 دن کے اندر اندر ان کی اپوائنٹمنٹ آ گیا, 10 لاکھ روپے کھلائے, وہ ان باتوں میں کیا جواب دیں گے؟ جو باتیں کرنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو عدالت نے ریلیز کیا, اس کی ہر چیز کو, تو یہ ریکنسیڈریشن کے لیے کس طرح چلے گئے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ان کے وکلا کو چاہیے, جو ان کے وکلا ہیں, کہ وہ اس اینگل کو بھی آ کے لیں کہ کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں یہ لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے, اگر اس دوران میں کسی کے ساتھ خدا نہ خاصا کسی کی لائف جاتی ہے, کوئی اور چیز آتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک آفینس بن جائے گا ان افراد کے خلاف کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایسے حالات کر دیے کہ اس شخص کو جانی نقصان ہو.
اچھا, میں یہ بتا دوں اپنے سننے والوں کو یہاں پر کہ ہم نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے, گورنمنٹ کے کئی عہدیداروں سے کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی کوئی دستیاب نہ تھا اپنا کمنٹ دینے کے لیے. امجد ملک صاحب, یہ اور بتائیے کہ اگر نواز شریف صاحب برطانیہ آ جاتے ہیں تو کیا اس پوزیشن میں وہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے درخواست دے سکتے ہیں؟
یہ میں
میرے خیال میں قبل از وقت ہے. میرے خیال میں تو دو تین چیزیں جو ہیں جو آپ نے کی ہیں بتائی ہیں تو اس میں نکلتی ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو یہ جو ڈیلے ہے اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی. اور دوسرا 80 لاکھ پاؤنڈ آپ مانگ رہے ہیں, 80 لاکھ پاؤنڈ اگر وہ دے بھی دیتے ہیں تو اگر کوئی بھی ذی ہوش آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھی اگر اتنے سے ابھی معاملات کبھی پروو نہیں ہوئے گا, اتنے کیسز ہیں تو اتنے پیسے کا بانڈ بھر دیا تو پھر اس کے اوپر نہیں لیب کی فردر کوائری شروع ہو جائے گی, اور پھر ان کے آنے سے اور واپس نہ جانے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر میاں صاحب برطانیہ آ جائیں یا امریکہ چلے جائیں اور اگر واپس نہ جائیں تو اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا. اگر اس سے کوئی فائدہ پولیٹیکل ہوگا تو وہ تو کرنٹ گورنمنٹ کو ہوگا, میاں صاحب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ صحت یاب ہیں اور وہ پاکستان آ سکتے ہیں اور وہ نہ آئیں انٹینشنلی تو ان کی سیاست کو کوئی فائدہ ہوگا. اور آخری بات جو آپ نے اسائلم کی ہے تو وہ اسائلم والا تب ایشو آتا ہے جب وہ صحت یاب ہو جائیں اور یہاں کا یا برطانوی ایکسپرٹ یا پاکستان کے ایکسپرٹ یہ اس بات کے اوپر اگری ہو جائیں کہ اب وہ صحت یاب ہیں, ٹھیک ہیں, فردر میڈیکل اٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, تب وہ انٹینشنلی رکنا چاہیں تو پھر وہ اویلیبل. آپ دیکھتے ہیں امیگریشن کے جو ایشوز ہوتے ہیں کہ آیا وہ کون سا ویزا سوچیں گے کہ جس کے ذریعے وہ واپس نہ جائیں, تو میرا خیال میں ابھی قبل از وقت ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹ کا ویزا پوری دنیا میں ہے اور آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی طبی جو آپ کی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ بھی ایکسپرٹ کی رپورٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے کہ وہ کنسلٹنٹ جو آپ کے جس کے آپ زیر علاج ہیں وہ لکھ کے دیتا ہے کہ میری نظر میں یہ 6 مہینے کے اندر اندر صحت یاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور اس کے ساتھ پراپر میڈیکل رپورٹ لگانی پڑتی ہے, پھر یہاں جو ہے ویزے وغیرہ ایکسٹینڈ ہوتے ہیں. تو یہ ابھی قبل از وقت ہے, وہ ان کی ضمانت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ضمانت کے دوران آ جاؤں گا, اور انہوں نے میرا خیال واپسی کی جب وہ خبریں آ رہی تھی تو وہ اپنی واپسی کی ٹکٹ بھی اس حساب سے رکھ رہے تھے کہ وہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو سکے. تو میرے خیال میں دل بڑا کرنا چاہیے حکومت کو یہ سرکلز میں گھمانے کی بجائے بورڈ کی جو ریکمینڈیشن ہے ان کے اوپر فیصلہ کرے, میڈیکل کو یا میڈیکل رہنے دے یا پھر وہ کہے جی میڈیکل کو ہم نظر انداز کرتے ہیں, ہم ڈائریکٹلی ڈیل کریں گے, تو پھر وہ پھر عدالت ہی رہ جائے گی. اور وہ کل عدالت لگ گئی ہے, 15 کی ڈیٹ انہوں نے ڈال دی ہے, اور عدالت کہے گی پھر بھی تو کرنا ہی ہے, تو وہ پہلے کر دیتے تو بہتر تھا.
بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک صاحب, ذوالفقار احمد بھٹا صاحب, ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین, اب گفتگو کریں گے ہم افغانستان کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے, اور پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان رواں ہفتے قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے. افغانستان کے ساتھ اشرف غنی نے چند روز قبل غیر ملکی مقیموں کے بدلے 3 طالبان کمانڈروں کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا. اس بارے میں گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انجینئر کمال صاحب ہیں, جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں افغانستان میں. انجینئر کمال صاحب, افغانستان میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ انجینئر کمال صاحب لائن پر ہیں؟ جی انجینئر کمال صاحب ہیں, یہ فرمائیے کہ یہ جو جی یہ تبادلہ ہوا ہے, ہو رہا ہے, سمجھوتا ہوا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مثبت افیکٹ ہوگا افغانستان میں آئندہ امن کے اوپر؟
سب کو سلام. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج شام کے بعد افغان ٹی وی اور میڈیا پہ ایک تازہ فریش نیوز جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ پروسیس کو بلاک کیا گیا ہے اور جو پریزنرز ہیں ان کو واپس باگرام پریزن میں بھیج دیے گئے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو قطر دوحا پہنچا دیے گئے ہیں لیکن طالبان کے حوالے نہیں کیے گئے ہیں, اور کوئی کہتے ہیں کہ مسٹرسٹ آ گیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ افغان ایکچولی یہ سب کچھ جو ہوا ہے بیہائنڈ دا اسکرین ہوا ہے اور ٹرانسپیرنٹلی کسی کو ایگزیکٹ نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہے. ابھی شام کے بعد میڈیا پہ یہ تازہ چل رہا ہے سب کچھ. اور اگر یہ ڈیل ہوا ہو طالبان کے درمیان اور امریکنز اور افغان گورنمنٹ کے درمیان تو اس کا اور یہ اگر ایگزیکیوٹ ہو جائے جس طرح بات ہوئی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی افغان پیس پروسیس پہ پازیٹیو افیکٹ ہے. وہ اس لحاظ کے کہ ایک تو یہ جو اعتماد کے خلا موجود ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اس سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کے لیے یہ بہت سخت تھا یہ اسٹیپ لینا. جب اس یہ اسٹیپ لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائڈ بھی مذاکرات کے لیے حاضر ہیں اور اپنے آپ کے تیاریاں جو آمادگیاں ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہوئی ہیں. اور اس کا یہ بھی افیکٹ ہوگا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی آ گئی ہے اور آئے گی انشاءاللہ اس سے. تو یہ جو ٹرائنگل ہے طالبان افغان گورنمنٹ اور امریکنز, تو اس میں تینوں کی ریلیشن میں کشیدگی میں کمی آئے گی اور ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور مذاکرات کے لیے سارے تیاریاں بھی کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا ڈیفینیٹلی پازیٹیو افیکٹ ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ تو اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہیں. جی بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, یہ بتائیے کہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف پاکستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے افغانستان کا دورہ بھی کیا ہے جس میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شامل تھے. کیا یہ کسی آگے بڑھنے والی بات کا پیش خیمہ ہے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک اس دورے کا تعلق ہے تو اسی موقع پر ہو رہا ہے جبکہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کچھ کشیدگی آ رہی تھی اور کچھ تاؤ ترشی بھی تھی, اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو ڈپلومیٹس کا مسئلہ تھا کہ پاکستانی ڈپلومیٹس ادھر خود کو ہراسمنٹ محسوس کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے موومنٹ کو ہمارے ایکٹیویٹیز کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف پر جو چترال ہے وہاں پر بھی اور اس کے علاوہ باقی دو جگہوں پر بھی کراس بارڈر وائلیشن بھی ہوئی ہے, فائرنگ بھی ہوئی. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو پرزنر سویپس کا ایک مسئلہ تھا جس میں پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار کر رہا ہے, اس لیے کہ ایک طرف پر آسٹریلین امریکن تھے, دوسری طرف پر طالبان کے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان کو سویپ اوور کرانا یہ ایک پیس عمل کی طرف ایک پیش رفت یا کنفیڈنس بلڈنگ نہیں اور اس کو کہہ سکیں جس کو افغانی اس طریقے سے تعبیر کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ تو یہ بھی تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس قسم کے جو انٹیلیجنس سربراہ یا سیکیورٹی اداروں کے یا اس کے علاوہ ڈپلومیٹک کور کے آنا جانا رہتا ہے, اور جب بھی تعلقات میں کچھ تاؤ تناؤ آ جاتا ہے تو پھر اس قسم کے دورے سے اس میں کمی آ جاتی ہے اور اسکلیشن ڈی اسکلیشن میں چینج ہو جاتا ہے. ایک قسم کا میرے خیال میں دونوں کے درمیان ادروائز تو پانچ گروپ ہے جو احباب کے تحت چل رہے ہیں, لیکن ادروائز اس میں بھی ایک ٹیکنیکل گروپ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر اس قسم کا مسئلہ ہو تو وہ دونوں مل کر اس کو حل کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو برموقع پاکستان کے دو ایک سیکیورٹی ادارے کا اور دوسرا ڈپلومیٹک کور کے ٹاپ گنز کا ادھر جانا انڈیا دیتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان اپنے مسائل کو خود حل کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے بات چیت کر کے ایک دوسرے کے تحفظات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں البتہ اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے وہ کیا یا انہوں نے یہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ چیزوں کو ایک انداز میں چلانا چاہیے, اس کو کروڈ انداز میں اس کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ پرسپشن اور کاؤنٹر سکورنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر مسائل الجھ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں بنسبت بہتری کی طرف جانے. تو میرے خیال میں کم از کم اس کا رستہ روکا گیا, اور دوسری طرف پر جو تحفظات تھے ان کے جو یہاں پر ڈپلومیٹک کور ہے یا ہمارا جو وہاں پر ڈپلومیٹک کور ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی, کیونکہ اس کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ جو افغان ٹریول کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے, صحت کے لیے یا ٹریڈ کے لیے, ان کو مسائل پہ, اور اسی طرح کنسولیٹ کا بند ہو جانا یقینی طور پر پھر نقصان ہوتا ہے عام عوام کا. تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بات چیت کا سلسلہ ٹوٹا تھا اور افغانستان میں ایک حکومت, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سٹیبل, ایک فلی جو سنٹرلائزڈ حکومت ہے, اس لیے کہ ابھی نتائج آنے ہیں اور وہاں پر جو سیٹ اپ ہے وہ تقریباً انٹرم ہی اس کو سمجھ لے, لیکن پھر بھی ایک قسم کے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا یا ماحول کو ٹھنڈا رکھنا, یہ میرے خیال میں ایک بہتر قدم ہے. البتہ یہ بات ضروری ہے کہ آیا آئندہ جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا اس میں بھی ہمیں کچھ جو خبریں مل رہی ہے کہ کچھ درپردہ کچھ نہ کچھ بات چیت کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے.
صحیح.
اگر وہ سامنے ابھی نہیں آ رہے لیکن ضروری وہ اس کے لیے کچھ تبدو ہو رہی ہے, اس کے لیے کچھ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے اور اس کے کچھ خد و خال یا میپنگ اس کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی میرے خیال میں کہ طالبان کے ان تین لیڈروں کو چھوڑنا اور دوسری طرف پر امریکن اور آسٹریلین کو چھوڑنا, یہ ایک سلسلہ ایک بتاتا ہے کہ بات چیت کے راستے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں.
صحیح.
اور اس قسم کے اقدامات سے بات چیت کا عمل مزید
جی بالکل ٹھیک ہے
اور اعتماد سازی میں
مدد ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسین جاسن جرمنی سے, افغان اکیڈمک بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. یہ بتائیے آپ ڈاکٹر یاسا کہ اب جو پریزنٹ ڈیولپمنٹ ہے, خاص طور پر جو جیسٹر آف گڈ ول ہے ایکسچینج آف پرزنرز کا, یہ کس طرح افیکٹ کرے گا سچویشن کو؟
اینی وے, جیسا کہ آپ کے معزز مہمان نے بتایا اور کل بھی میری یہی بات ہو رہی تھی کہ نیچرلی یہ ایک خیر سگالی کا اقدام ہے اور بغیر کسی شک کے آئندہ کے جو ہونے والے مذاکرات ہیں اور جو دوبارہ سے شروع ہونے والے, اس میں تھوڑا سا مدد ملے گی. لیکن اگر ہم اس کو ایک ڈیسائسو سا ایک اسٹیپ سمجھیں کہ اس سے سارے مسائل حل ہوں گے اور جتنے بھی مشکل افغان حکومت اور طالبان کے درمیان میں ہیں, جہاں تک ان کی لیجیٹیمیسی کو لے کر جو کئی سوال تھے طالبان نے جو ہمیشہ اٹھائے, وہ حل ہوں گے وہ تو نہیں ہوں گے, لیکن بہر صورت ایک اچھا اقدام ہے دونوں طرف سے. اور اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو اشرف غنی اور طالبان کے درمیان میں کوئی ایک سمجھوتا سمجھے, بلکہ یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان اگر اس کو آپ اس انداز سے, اس زاویے سے دیکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا.
اچھا, دوسرے یہ بتائیے انجینئر صاحب, انجینئر کمال صاحب, کہ انٹرنلی اس وقت تو الیکشن کے بعد اب افغانستان میں جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ کیا ابھی پرانا سسٹم چل رہا ہے یا نئے سسٹم کے تحت بھی کوئی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں؟
دیکھیے, جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو انٹرنلی تو ابھی تک جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ, آپ کو پتہ ہے ہمارے پچھلے پریزیڈنشل الیکشن میں کنفلکٹ آ گیا دو لیڈنگ ٹیمز کے درمیان, اور پھر جان کیری صاحب آ کے ایک پولیٹیکل اس کا ہو گیا, ایک سمجھوتا کہیں, ایک اگریمنٹ کہیں, دونوں ٹیموں کو ملا کے ریاست اجرائیہ یا ایگزیکٹو کہیں, ایگزیکٹو آفس کہیں, اس کے نام سے ایک پوسٹ کریٹ کیا گیا جس پہ ڈاکٹر عبداللہ کو بٹھایا گیا. وہی گورنمنٹ چل رہا ہے, لیکن جہاں تک پرسنلٹیز کا سوال ہے تو وہ ڈفرینٹ زاویے سے دیکھتے ہیں اس کو. مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ غنی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو آگے چلانا چاہیے, جس کا مطلب الیکشن سے تھا, اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سارا پاور لے کے ایک پاورفل گورنمنٹ کی حیثیت سے بہتر طور پہ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے گا. جبکہ دوسری طرف سیم گورنمنٹ کا ایگزیکٹو جو آفیسر کہے, جو ایگزیکٹو کہے ڈاکٹر عبداللہ صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی بھی تیار ہیں کہ طالبان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں ڈائریکٹ, اور تیار ہیں اور پرسوں بھی تیار ہے, اور اگر ہم الیکشن جیت جائے اور پریزیڈینشیل پیلس کو اوکوپائی کرنے کے ایک دن بعد بھی ہم تیار ہیں اگر ہمیں مجھے کرسی چھوڑنا پڑے. تو پرسنالٹیز کا ڈفرینٹ اسپیکٹس ہے, پر یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت گورنمنٹ, افغان گورنمنٹ جو ہے اس الیکشن کی بھی دونوں لیڈنگ ٹیم میں ابھی اگین کنفلکٹ آ گیا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ریکاؤنٹنگ ہے ووٹس کا تو وہ شروع کیا گیا, اس کے جو دولت ساز تھے جو پریزیڈنٹ غنی اس کو لیڈ کرتا ہے اس نے اس پہ اپنی رضائیت کی نشاندہی کر دی کہ ہم اگری ہیں ریکاؤنٹنگ ہو جائے, لیکن دوسری طرف جتنی بھی باقی ٹیم تھی انہوں نے پہلے دن تینوں ٹیموں نے ان کی مخالفت کر دی, اور پھر اگلے دن تقریباً دوسری
جھگڑا پڑا ہوا ہے,
مخالفت ظاہر کر دی. تو ہم انٹرنلی ایک کرائسس میں ہیں, ابھی پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی ہے ایک ہائی لیول پہ افغانستان میں, اور دعا کرے کہ ہمارا یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ ڈیلیور کر لے ایک لیجیٹیمیٹ الیکٹڈ گورنمنٹ اور کیبنٹ کو.
بہت شکریہ جناب انجینئر کمال صاحب, بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, ڈاکٹر حسین یاسا صاحب. ہم چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. ترکی کے صدر نے امریکہ کا دورہ کیا ہے, اور دونوں صدور نے, صدر ٹرمپ نے اور صدر اردوغان نے ملاقات کی ہے, لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. اور جو ایک کانفلکٹ کی صورت ہے خاص طور پر ترکی اور شام کی سرحد کے اوپر, وہ ابھی تک جوں کی توں ہے, کیا نتیجہ ہوگا؟ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو سینئر جرنلسٹ ہیں حسن عبداللہ صاحب جو ترکی سے ہمارے ساتھ ہیں, اور امریکہ سے مسعود عبدالی صاحب. جی فرمائیے حسن عبداللہ صاحب, کیا صورتحال ہے؟
جہاں صورتحال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے نشاندہی کی درست طور پہ, جو بنیادی معاملات تھے جن پہ اختلاف تھا, مثلاً S-400 اور پیٹریٹ میسائل ڈیفنس سسٹم F-35, ان پہ فی الحال کسی قسم کا معاملہ طے نہیں ہو پایا. ظاہر ہے امریکہ کے تحفظات تھے, ترکی نے جو S-400 میسائل ڈیفنس سسٹم روس سے خریدا تھا اس پر, لیکن صدر ایردوان نے جو بیان دیا ہے اپنی ملاقاتوں کے بعد, انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کسی صورت میں بھی S-400 نہیں چھوڑ سکتا. ترکی امریکہ سے پیٹریٹ میسائل سسٹمز خریدنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے وہ S-400 نہیں چھوڑے گا, اور انہوں نے کہا کہ یہ وائلیشن آف سوورنٹی ہے اگر ترکی پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ S-400 چھوڑ دے. انہوں نے گریس کی مثال دی کہ گریس نے S-300 خریدا تو اس پر اعتراض نہیں اٹھایا گیا. شام کا بھی ایک معاملہ تھا, اس پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا وہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے, لیکن جو ترکی کے جو حکام ہیں, ڈائریکٹر آف کمیونیکیشنز ہیں فخرالدین آلتون, انہوں نے یہ کہا کہ ترکی کے تحفظات ہیں, وہ بعض علاقے جہاں سے وائی پی جی تنظیم کو نکلنا تھا تو وائی پی جی وہاں پہ موجود ہے بقول ان کے, اور اس وقت وہاں پر شہریوں پر اور جو سیرین نیشنل آرمی ہے اس پر بھی حملے جاری رکھے ہوئے. تو جو بنیادی معاملات تھے, ایسا لگتا ہے کہ فی الحال اس پہ کسی قسم کی رضامندی نہیں ہو سکی, لیکن دونوں صدور سے ہم نے یہ سنا, انہوں نے کہا کہ بہت مثبت مذاکرات رہے, اور انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
ہاں آپ کو پروگرام میں جانا ہے, میں جلدی میں آپ سے ایک سوال اور کر لوں. یہ بتائیے کہ جو سینکشنز تھیں جن کو بارے میں کچھ متضاد سی اطلاع تھی, اب کیا صورتحال ہے ان کی, اور امریکہ نے کیا وہ سینکشنز بالکل ختم کر دی ہیں؟
دیکھیں ترکی کے نقطہ نظر سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑا ہے. بعض امریکن سینیٹرز جو سینکشنز کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے, ان کی ملاقات ہوئی صدر ایردوان سے. آج ہم نے ایک ٹویٹ بھی دیکھا ان میں سے ایک سینیٹرز کا, انہوں نے کہا کہ جو بعض جو ان کے تحفظات تھے اس پر انہوں نے صدر ایردوان سے بات کی, اور ایک بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس پہ یو ٹرن لیا. تو سینکشنز کا جہاں تک معاملہ ہے, صدر ایردوان کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے یہ بات کہی کہ جو $100 ارب بائیلیٹرل ٹریڈ وہ چاہتے ہیں, تو وہ صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ ترکی پہ کسی قسم کی سینکشنز یا ٹریڈ بیریئرز نہ لگائی جائیں. تو فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی بھی ترجیحات میں سے یہ ہوگا کہ خاص کر اگلے سال الیکشن سے پہلے معاملات درست سمت میں جائیں, تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس وقت سینکشنز کی بات دبا دی جائے.
حسن عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ اپنے پروگرام کو کیجیے جا کر. مسعود عبدالی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ ان تعلقات کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں, کہ ایسے وقت میں جبکہ ترکی خود بھی نیٹو کا ایک مکمل ممبر ہے.
شکریہ جعفر صاحب. دیکھیں اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ترکی امریکہ کے تعلقات جو ایک عرصے سے, یعنی میں خراب تو نہیں کہوں گا لیکن عدم استحکام کا شکار ہے, اور اس میں اتار چڑھاؤ آتا جاتا رہتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ امریکی مقننہ جو ہے کانگریس, یا جسے آپ کیپیٹول کہتے ہیں, وہ ترکی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر اردوان جو ہیں فلسطینی کے بارے میں انتہائی پرجوش ہیں. ابھی مطلب اجلاس میں انہوں نے بڑی تفصیلی بات کی تھی. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی طرف لوگ پریس میں نہیں آئے لیکن اہم ہے, وہ کہ امریکہ کی وفاقی عدالت میں ترک کا جو سرکاری بینک ہے ترکی کا ہال بینک, اس کے خلاف منی لانڈری کا مقدمہ ہے. ان پر الزام ہے کہ وہ ایران کی حمایت, ایران پہ پابندیوں کو بائی پاس کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہے تھے ایران کی مدد کے لیے, وہ منی لانڈرنگ تعریف میں آتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے, ترکی کے لیے. لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر صدر ٹرمپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ معاملہ عدالت میں ہے. اس جو اردوان کا مسئلہ ہے اور جو ترکی کا مسئلہ ہے, وہ ایک ان کو ابھی تک وہ ایک بیڈ فیلنگ ہے کہ 2016 کے میں جو بغاوت ہوئی تھی اس میں امریکہ کہاں تھے, اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فتح اللہ گولن صاحب ہیں ترکی کے, ان کا خیال ہے کہ وہ سرغنہ تھے جو امریکہ میں ہیں. اچھا, اس وقت جو بدمزگی ہوئی ہے آپ نے دیکھو شمالی شام کا معاملہ ہے جی. اس میں معاملہ ایک یہ ہے کہ یہ جو ایس ڈی ایف ہے یعنی کرد ہے, ان کو امریکہ بہت ہی وفادار سمجھتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے کے خلاف, داعش کے خلاف. اور لیکن دوسرے طرف امریکہ, اس کا خیال ترکی کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کی ایس ڈی ایف ہے اس کے زیادہ تعلق ہیں کردش ڈیموکریٹک پارٹی پی کے اور وائی پی جی کے ہیں جو دہشت گرد ہیں. تو اب اس لیے جو بات ہوئی ہوگی اب تک, جیسا کہ وہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یعنی یہ جو مسئلہ ہے کہ دفاعی نظام کی خریداری کا معاملہ ہے, اس پہ تو سودے بازی نہیں ہو سکتی, اور لیکن اس پہ ڈر امریکہ کو یہ ہے کہ اس کے ذریعے کہیں حساس معلومات امریکی چیزوں کی, امریکی ٹیکنالوجی کی روس کو نہ چلی جائے. دوسری طرف ایک اور جن موضوعات پر میرا خیال ہے کہ بات مثبت ہوئی ہے, وہ ہوئی ہے کہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے ہمارے اردوان صاحب کا کہ جو داعش کے یورپی نجات قیدی ہیں ان کو وہ ملک واپس لیں, لوگ یورپ ان کو واپس نہیں لینا چاہتا. اس کے علاوہ وہی سینکشن کی بات ہے, تو سینکشن پہ بعد میں بھی انہوں نے ترکی نے یہ کہہ دیا کہ وہ خریداری جاری رکھنا چاہتا ہے, پیٹریٹ میزائل خریدنا چاہتا ہے, لیکن وہ اس کے مسئلے کے اوپر جو روس سے اسلحہ خرید رہا ہے اس پہ وہ سودے بازی نہیں کرے گا. اور وہی بات جو انہوں نے کہی کہ ہر 100 ارب ڈالر اگر آپ ٹارگیٹ چاہتے ہیں تو آپ کو پابندی ہٹانی پڑیں گے. اور اس میں جو انہوں نے کانگریس والوں سے بات کی ہے, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو سخت مخالف سینیٹرز تھے ان کے, وہ کچھ جو ہے وہ معاملات کو سمجھ رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ یہ بات ان کو سمجھ میں آئی ہے کہ ترکی جو ہے بہت اہم اتحادی ہے نیٹو کا, اور ترکی کو ناراض کرنا خاص طور سے اس وقت میں جبکہ ترکی کے روس سے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں, اور تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کسی طور پہ بھی جو ہے ترکی کو ناراض کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسی صورتحال نکلے گی بیچ میں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دکھاؤ گے کہ اگرچہ کہ کانگریس نے پابندیوں کی قراردادیں منظور کی ہوئی ہیں لیکن صدر ٹرمپ نے ابھی تک اس پر عمل درآمد کو انہوں نے روکا ہوا ہے, اور وہ اس کو لیے دوبارہ اب جو انہوں نے ملاقات کی سینیٹروں سے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ
بڑا کنفیوژن بھی ہے,
ہاں, جس میں نرمی لائی جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ یعنی اگر اس کو یہ ملاقات کیسی رہی, اس میں کہا جائے کہ صاف صاف فتح ہو گئی تو اردوان صاحب کو ایسا بھی نہیں ہوا, لیکن اگر یہ بالکل ناکام رہا دورہ تو یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے.
مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بات تعلقات کے حوالے سے کچھ آگے بڑھی ہے اور برف پگھلی ہے؟
دیکھیے برف پگھلی ہے, بات جیسے میں نے عرض کیا اور جو صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یعنی ایک ملاقات تو ان کی تھی جو انہوں نے صدر سے کی, اس کے علاوہ کافی ملاقاتیں انہوں نے ان سینیٹرز اور کانگریس مین سے کی جو امریکہ کے بارے میں, جو ترکی کے بارے میں ذرا منفی جذبات رکھتے تھے. تو انہوں نے بڑی تفصیل سے انہوں نے ایس ڈی ایف کے مسئلے کو سمجھایا, انہوں نے پی کے کے باتوں کو بتائی, اور پی کے بارے میں معاملہ یہ کہ اس کو تو خود امریکہ بھی دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے. ہم ان کا کہنا ہے کہ ایس ڈی ایف بالکل الگ ہے اور پی کے الگ ہے, جبکہ ترکی کا موقف ہے کہ ایس ڈی ایف دراصل پی کے نوجوان ہیں جنہوں نے ایس ڈی ایف کی وردی پہن رکھی ہے. تو یہ معاملہ انہوں نے سمجھایا. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ ترکی کی ایک اہمیت ہے نیٹو میں, اور یعنی ایشیا میں سب سے بڑا ملک ہے ان کا اتحادی ہے, پھر جو راستہ ہے اس کا بحر اسود کا وہ ترکی سے ہو کے گزرتا ہے. تو ان سب معاملات کی وجہ سے ترکی کی اہمیت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یعنی برف پگھلی ان معنوں میں ہے کہ یہ جو معاملہ ہے شمالی شام کی فوجی کارروائی کا, وہ معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے اور ترکی اس قدر آگے بڑھ چکا ہے, امریکی فوج وہاں سے ہٹ چکی ہے کہ اب اس کو ڈھول پیٹنے والی بات ہے. اس پہ میرا خیال ہے امریکی کانگریس میں بھی بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہیں گے. معاملہ صرف جو ہے وہ روسی اسلحے کا ہے, تو روسی اسلحے پہ بھی معاملہ جو ہے ایسا لگتا ہے موقف اتنا واضح ہے دونوں کا کہ اس کے اوپر اور کچھ, یہ جو معاملہ تھا یہ دو, اس پہ تو معاملہ نشستن گفتگو برخاستن رہا, لیکن جو دوسرے معاملات ہیں مثلا تجارتی حجم, ترکی کی سب سے اس وقت جو ترجیح ہے کہ کسی طرح سے اس کا تجارتی حجم 100 ارب ڈالر جو وعدہ کیا ہے ٹرمپ صاحب نے وہاں تک پہنچ جائے, اور لگتا ہے کہ اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہے.
بہت شکریہ آپ کا جناب مسعود عبداللہ صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اینڈ پروگرام تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ میں گود لینے والے بچوں کا قومی مہینہ ہے, اور اس مناسبت سے وائس آف امریکہ نے رپورٹوں کی سیریز میں اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ ایسے والدین کو ایک بین النسلی خاندان کی تشکیل میں کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور خود بچے کن مرحلوں سے گزرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے افریقی ڈویژن سے کلیئر مورین گبرٹ نے اس بارے میں جو رپورٹ تیار کی ہے اس کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. اینجلا ٹکر کا تعلق بھی ایسی ہی ایک بچی سے تھا جسے گود لیا گیا تھا. اس کا کہنا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ اس نے محسوس کیا کہ اس کی شخصیت نامکمل ہے, اگرچہ اس کا ایک وسیع خاندان تھا اور اس میں دوسرے بچے بھی شامل تھے جن میں بعض سفید فام اور بعض سیاہ فام تھے جنہیں گود لیا گیا تھا. اس احساس میں اس وقت اسے تبدیلی محسوس ہوئی جب 26 سال کی عمر میں اسے اپنی اصلی ماں کا پتہ چلا. اس کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں مکمل ہو گئی ہوں. اینجلا سیاٹل میں ایسے ایک ادارے میں ملازم ہے جو گود لیے جانے والے بچوں کے لیے کام کرتا ہے. اس نے وہاں ایک ایسا تربیتی پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت گود لیے جانے والے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس بات میں مدد دی جاتی ہے کہ وہ خود اپنی مضبوط شناخت کی تعمیر کس طرح کریں. ایسی ہی ایک بچی میگی نے جس کی عمر 9 سال ہے بتایا. میری زندگی کا ایک پہلو میرے لیے پراسرار ہے. ایک وہ لمحہ جب میں پیدا ہوئی اور میں ایک خاندان کا حصہ تھی, اور دوسرے ہی لمحے میں کسی اور خاندان کا حصہ بن گئی. 9 سال کی عمر میں میگی نے اپنے گود لیے جانے کے بارے میں نہایت گہرائی سے سوچا, اور اس کے ذہن میں ان سوالات نے جنم لیا کہ اس کا تعلق کہاں سے بنتا ہے. اسے جنہوں نے گود لیا ہے وہ ایمی اور بریٹ ہیں, اور ان کی اپنی 2 بیٹیاں ہیں. ایمی کہتی ہیں,
Adopting a child of color has another layer of complexity.
کسی رنگدار بچے کو گود لینا ایک پیچیدہ معاملہ ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میں کافی کچھ نہیں کر سکتی, یا یہ کہ میں اس بچے کے لیے صحیح عورت نہیں ہوں. مثلا میں سوچتی ہوں میگی کو گود لینے والی کی حیثیت میں اس کے والد بریٹ کہتے ہیں,
Everyone is looking to figure out who they are. It's about
ہر ایک یہ معلوم کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ وہ کون ہے. یہ کسی کی شناخت کا معاملہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ گود لیے جانے والے بچوں اور خاص طور پر ایسے بچوں کے لیے جن کا تعلق مختلف رنگ و نسل سے ہوتا ہے, انہیں مستقل کہانیوں کا تانا بانا بننے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. جب میگی نے اپنی شناخت کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے تو ایمی اور بریٹ کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی. ان کی ملاقات اینجلا ٹکر سے ہوئی جو سیاٹل میں ایک ایڈاپشن ایجنسی کے لیے کام کر رہی تھیں, اور جہاں وہ گود لیے جانے والے بچوں کے نئے والدین کے لیے خدمات انجام دے رہی تھیں. پھر ایسا ہوا کہ خود اینجلا نے اپنے اصلی والدین کی تلاش کے حوالے سے ایک دستاویزی فلم بنائی. وہ بتاتی ہیں,
Finding my birth mom has helped me feel more whole.
میں نے جب اپنی اصلی ماں کی تلاش کر لی تو مجھے اس بات میں مدد ملی کہ میں اپنی شخصیت کی تکمیل ہوتے دیکھ سکوں. یہ 2010 کی بات ہے جب اینجلا نے اپنے والدین سے ملاقات کی, اور اس کے بعد تو باقاعدہ طور پر ٹیکسٹ کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ شروع ہو گیا. اس نے اپنی ماں ڈیبرا سے, جس نے اسے پیدا کیا تھا, دل کی گہرائیوں سے باتیں کرنے کا سلسلہ شروع کیا. ڈیبرا نے اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا,
To be with you is a joy. That's God's gift to me.
تمہارے ساتھ ہونا ایک خوشی کی بات ہے, یہ میرے لیے خدا کا تحفہ ہے. دوسری جانب اپنی شناخت کو تلاش کرنے کے لیے اینجلا کی جستجو نے اسے گود لینے والی والدہ ٹریسا برٹ کے لیے کسی قدر پریشانی کو جنم دیا, تاہم اس نے اپنے شوہر کے ساتھ اس تلاش میں اینجلا کی خود مدد کی.
I felt like maybe meeting her birth mother would kind of replace me.
میں نے یہ محسوس کیا کہ جب وہ اپنی اصلی ماں سے, جس نے اس کو جنم دیا, ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں میری جگہ لے لے. لیکن اس میں اینجلا کی دلچسپی اتنی گہری تھی اور اتنی گہری ہوتی چلی گئی کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اور اینجلا کو گود لینے والے اس کے والد ڈیوڈ برٹ نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ مجھے اس بات میں مسرت ملی کہ میں نے پہلی کلاس سے لے کر کالج تک اسے پالا پوسا۔ میں کچھ بھی کھونے نہیں جا رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ بچوں کی خود اپنی شخصیت ہوتی ہے، کوئی اور ان کی زندگی میں ایک اہم شخص کی حیثیت سے داخل ہو سکتا ہے، اور اس سے میرے رشتے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اینجلا کو گود لینے والی اس کی ماں ٹریسا برٹ نے اس صورتحال پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا، میرا خیال ہے کہ اس تلاش نے اینجلا کو ایک نئی توانائی دی ہے۔